ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں 18 ایئرس کے اور ہمسایہ ملک میں رہتے ہیں اور انہوں نے بیانات میں یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت 3 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک اللہ کی محبت سے، ایک اللہ کے خوف سے، اور تیسرا راستہ جو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے وہ صحیح علم ہے۔ تو کہتے ہیں میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، ہمارے علاقے میں کوئی بزرگ ایسے نہیں ہیں جہاں وہ آئیں ہمیں تعلیم دیں اور ہمارے پاس رہیں اور خدا کی معرفت ہمیں سکھائیں۔ تو میں چاہتا تو ہوں کہیں سے بعید ہو جاؤں، لیکن ہمارے علاقے میں کوئی بزرگ ایسے مستقل رہتے ہیں۔ دیکھو بھیا، یہ جو ہے نا ولتکم طائفتم منکم، اور تم میں ضرور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو جائے دین کی تعلیم حاصل کرے، پھر اپنے گاؤں بستی میں واپس آئے تاکہ لوگوں کو ڈر سنائے کہ تمہاری خطاؤں اور گناہوں کا یہ اثر ہے، تم اس طرز زندگی کو بدلو۔ اللہ نے فرمایا ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جسے تم فارغ کر کے خدا کے دین کے لیے نکالو، وہ بستی بستی جائیں اور جب اپنی بستی میں واپس آئیں تو ان کا علم ہو، ان میں تقویٰ ہو، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اس کے ضمن میں آپ مفسرین کو دیکھیں، قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اور کئی اکابرین نے لکھا ہے کہ اس بستی کے لوگوں پر فرض ہے کہ وہ چندہ جمع کریں اور ایک مفتی کو اپنے گاؤں میں رکھیں تاکہ شریعت کے مطابق وہ ان کی رہنمائی کر سکیں۔ ایک شیخ، اللہ کا کوئی نیک بندہ، بیعت اور تربیت اور خانقاہ، اس کے لیے وہ ان کو آنے کی اجرت دیں، اپنے علاقے میں رکھیں اور لوگ ان سے بیعت ہوں تاکہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، خدا کا خوف، خدا کی محبت اور علم، یہ سب چیزیں جو اللہ کی طرف پہنچانے والی ہیں، یہ سب چیزوں میں وہ نئی نسل کی رہنمائی کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ فرض کفایا ہے، تو اسی کیوں نہیں ہوتا؟ انڈیا میں اس وقت تھوڑے مشائخ ہیں، تھوڑے حضرات ہیں الحمدللہ، ان میں سے کسی کا بھی انتخاب کیا جائے، انہیں دعوت دی جائے، اپنی بستی میں لایا جائے، لوگ قربانی دیں نا، لوگ اپنی سہولیات زندگی میں کمی کر کے قربانی دیں کہ یہ کام کرنا ہے اللہ کے لیے، اور اللہ پہ یقین اور ایمان ہو تو اللہ قیامت میں اس کا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑے گا، خدا یقیناً اس پہ ثواب عنایت فرمائے گا۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احتساباً، اور اللہ سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے یہ امید باندھے ہوئے کہ خدا اس نیکی کو ضرور انشاءاللہ قبول فرما لے گا۔ من کام رمضان، جو رمضان میں عبادت کرتا رہا، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دے گا، یہ ہوگا یہ انعامات ملیں گے۔ یہ سب اسی لیے ہے کہ مسلمان اپنی تعلیم اور تربیت کے مراکز قائم کریں اور اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو سمجھیں کہ آخرت کے لیے کیا ہے اور دنیا کے لیے کیا ہے۔ اگر یہ سچویشن نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں کہیں بیعت ہوں، کچھ ہو تو ہو جائیں، جہاں آپ کا دل لگے، جہاں آپ کی طبیعت جن سے جڑے، ضرور بیعت ہو جائیں۔ اور اب تو بہت آسان ہو گیا ہے، ٹیلی فون ہے، میڈیا ہے، میسج ریکارڈنگ ہے، موبائل پہ بات کر لینا ہے، ویڈیو کالز ہیں، تو جو ایک صحبت صالح کی کمی باقی رہ جاتی ہے وہ تو ہے اپنی جگہ پہ کہ آدمی 6 مہینے سال میں جائے بھی، کچھ دن رہے بھی، اور باقی یہ ہے کہ اب ذرائع آسان ہو گئے، تو آدمی کو ہمیشہ اپنی رہنمائی کے لیے کسی نہ کسی کو مقرر کر لینا چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہیں تو پھر دیوار سے ہی مشورہ کر لے، یعنی یہ جن لوگوں میں خود سری ہوتی ہے نا کہ جو میں کہتا ہوں یہی صحیح ہے، بس میں نے کہہ دیا۔ تو پرانے زمانے میں ایسے نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنے بڑے چھوٹے کسی سے مشورہ کرتے تھے کہ کیا خیال ہے، اس مرتبہ کون سی سبزی لگائی جائے، کیا خیال ہے، گھر کا دروازہ کس طرف کو ہونا چاہیے۔ تو اختلاف کے باوجود متحد رہتے تھے، ادب احترام تھا نا. تو جو خود سر ہوتے تھے نا، بے پیرے خود سر، ان کو بزرگ کہتے تھے کہ کچھ نہ کوئی نہ پسند آئے نا تو دیوار سے ہی مشورہ کر لیا کرو. مطلب یہ تھا کہ مبالغے کی حد تک کہتے تھے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، جو اپنے سے اچھے لوگ ہیں ان سے بات کرو، کوئی ممکن ہے اچھا مشورہ تمہیں دے دے. یہ تو دنیا کی حالات ہے، دین میں بھی یہی ہے کہ اگر زوم آ جائے کہ میں نے کتاب و سنت سب پڑھ لی، اردو ترجمے سارے پڑھ لیے، تو بھی اپنے آپ کو مٹا کے رکھنا چاہیے. یہ جاننا چاہیے کہ ساری زندگی کے لیے دو کام ہیں بس، ایک تو میں طالب علم ہوں، مجھے ابھی علم کی ہوا بھی نہیں لگی. مرتے دم تک اپنے آپ کو طالب علم ہی شمار کرنا چاہیے، اور اللہ اسی پہ رکھے. جس دن یہ ذہن میں آ گیا کہ اب میں عالم دین بن گیا ہوں، بس وہی دن اس کی موت کا ہے اور اس کی بربادی. صوفیہ نے دوسری چیز پہ بحث کی ہے کہ واصل افضل ہے یا سالک. ہماری اپنی رائے یہ ہے کہ سالک افضل ہے بنسبت واصل کے، کہ میں اللہ تک پہنچ گیا، وصول اللہ حاصل ہو گیا، سلوک طے کر لیا، مراقبہ ذات تک پہنچ گئے. ہنسی آتی ہے لوگوں سے یہ باتیں سن کے، ہمیشہ سالک رہے کہ نہیں، اللہ جو مقام آپ نے دیا ہے نا اس سے بلندتر چاہیے. اللہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے دیا ہے مہربانی، اس سے آگے حضیرت القدس میں پہنچنا ہے، اس سے بھی آگے. اللہ عالم امر مجھے بتائیں کیا ہے. اللہ آپ کے پاس پہنچنے کے جو ذرائع اور جو چیزیں ہیں مجھے آگاہ کریں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو آدمی ہم پر محنت کرتا ہے، یہ نہیں کہا ہمارے راستے پر، فرمایا ہم پر محنت کرتا ہے، ہم اسے اپنے تک پہنچنے کی کئی راہیں دکھا دیتے. تو عالم سے طالب علم افضل ہے، اور واصل اللہ سے سالک افضل ہے. ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ کچھ بندوں نے آپس میں مل کے شراکت کا کاروبار شروع کیا، اور آپس میں ایسے اختلافات ہو گئے کہ دل برداشتہ ہو کر چلتے ہوئے کاروبار سے الگ ہونا پڑا ہے، تو شریعت کے روح سے وہ کیسے الگ ہوگا، اور رقم کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی جبکہ شراکت کے اصول و ضوابط بھی طے نہیں کیے ہوئے تھے. یہ جو اصول و ضوابط طے نہیں کیے ہوئے تھے نا، یہ سارے فساد کی جڑ ہے، یہ آپ بھی جانتے ہوں گے. اس لیے کسی ایک کو قربانی دے کے صدق کے دل سے معافی مانگ لینی چاہیے، ہٹ جانا چاہیے. کچھ مالی نقصان بھی ہوتا ہے تو برداشت کر لینا چاہیے. یہ وہ جو کیکر کا بیج لگایا تھا نا اور کاروبار شروع کر دیا تھا بغیر کسی اصول کے طے کیے، یا اس کے کانٹے ہیں، تو بیج کیکر کا لگائے اور کانٹوں کے لیے کسی اور کو بلائے کہ تم سیلو کانٹے، مجھے تو نہیں چاہیے. یہ کیوں بھائی؟ یہ حماقت خود ہی کی ہے نا. ہمیشہ اللہ کی اس بات پر نظر رکھتے ہوئے قربانی دے کہ اللہ نے فرمایا فمن عفا واصلح، اور لوگو جس نے لڑائی جھگڑے میں دوسرے کو معاف کر دیا، پہلا قدم وہ اصلح اور صلح کر لی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر ہمارے ذمہ رہا. اللہ نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں، میرے ذمہ رہا. تو اس لیے اب قربانی دے، مالی یا پھر عزت کی قربانی، صلح کر لے، معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اصلاح کرے کہ جب بھی بزنس کاروبار کی چیزیں کرنی ہیں تو جو اصول اور قواعد ہیں ان کے مطابق کرنی. ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ ورکنگ ہیں آرمی میں، اور آرمی جو ہے انہیں قریب ریٹائرمنٹ دے دے گی. ایوری منتھ ان آرمی دیر از سم آفیشل ڈیٹیکشن فرام اوور سیلری. یہ جو ہر مہینے گورنمنٹ آپ کے پیسہ کاٹتی ہے اور اس پہ ڈی ایس پی فنڈ سے ہوتے ہیں، تو گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرتی ہے مختلف اسکیمس میں، اور ان سے جو نفع آتا ہے وہ دیتے ہیں. ایک اور دوسرے گورنمنٹ کہتی ہے جس نے اتنا عرصہ ہماری خدمت کی ہم اپنی طرف سے اسے تحفے میں یہ رقم دے رہے ہیں. یہ دو باتیں ہو گئیں. اس کی وجہ سے ہمارے حضرات اس کو جائز سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے لینی چاہیے. تیسری وجہ ہم بھی عرض کر دیتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی ہمارے حقوق پورے نہیں کیے. کبھی سڑکیں انہوں نے نہیں بنائی, پل انہوں نے نہیں بنا کے دیے, تعلیمی نظام انہوں نے نہیں دیا, مہنگائی کی بڑھتی ہوئی سطح انہوں نے کنٹرول نہیں کی, لوگ فاقہ کشی تک آ گئے. انہوں نے کوئی ریسرچ سینٹرز قائم نہیں کیے. انہوں نے ہمارے بچوں کو ان کی صلاحیتوں کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور جن بچوں کا بس چلا وہ اس ملک سے بھاگ گئے, اس ملک سے ہجرت کر گئے. بہت اچھا کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کی ہجرتوں میں برکت دی, اور خدا کے فضل سے وہ اپنی صلاحیتیں بھی استعمال کر رہے ہیں, اور خدا کے کرم سے وہ اپنے پیچھے اپنی فیملیز کو پال بھی رہے ہیں. انہیں بھاگنے پہ ان حکومتوں نے مجبور کیا. یہ جو حکومتیں ہمارے سارے ترقی کے مواقع مسدود کر دیے, اور انہوں نے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے. کچھ پیسہ اگر ان سے مل رہا ہے تو آدمی رکھے اس پیسے کو, اپنی حالت ٹھیک کرے. یہ اللہ کے ہاں پہنچ کے حساب ہو جائے گا کہ کتنا اس نے حکومت نے لیا تھا اور کتنا حکومت نے اس کا اصل میں دینا تھا. تو امید یہی ہے کہ انشاءاللہ یہ جتنے حکمرانی کے غرے میں ہیں یہ سب کے سب جہنم کے نچلے طبقے میں جائیں گے, کیونکہ منافق ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا منافقت سے کام لیا جا رہا ہے. ان میں سے جتنے منافق ہیں وہ سب پکڑے جائیں. تو ہم کیسے کہہ دیں کہ حکومت کوئی پیسہ دے رہی ہے تو یہ ناجائز ہے, نہ لو. ہمارے حقوق کدھر گئے؟ انسانوں کے حقوق کدھر گئے؟ ہماری نسلوں کے حقوق کدھر گئے؟ ہم اپنے بچوں کو مہنگائی کی وجہ سے پڑھا نہیں سکتے. کوئی الگ سسٹم خواتین کا نہیں ہے. ہماری بچیاں چاہتی ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر بنیں, ٹیچرز بنیں, اور ہم ان بچیوں کو مخلوط تعلیم میں نہیں بھیج سکتے. ہمیں اپنی عزت, اپنا وقار, پردہ, ہر چیز کا خیال کرنا ہے. اس لیے حکومت سے جو پیسہ ملتا ہے نا, وصول کیجئے اور اپنی ضروریات کو پورا کیجئے. ایک سوال یہ ہے کہ فیملی پلاننگ کے متعلق ہم نے جو کچھ کہا ہے اس کا حوالہ چاہیے, اور دو باتیں کی تھی. ایک بات یہ کی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا تھا, اور ایک فتاوی ہندیہ کا حوالہ دیا تھا. تو انہوں نے, شاہ رخ صاحب نے اس کا اصل حوالہ ہم سے دریافت کیا ہے. جی میرے بھیا شاہ رخ صاحب, آپ نے دو چیزوں کا جو ارشاد فرمایا ہے, تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات نظر سے ضرور گزری ہے. اب اتنی فرصت نہیں رہی کہ ہم ان حوالوں کو تلاش کریں, اور اکیلے کام بہت سا کرنا پڑتا ہے اور بہت سی اور مجبوریاں بھی ہیں, لیکن یہ اطمینان رکھیے کہ انشاءاللہ یہ کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا. اگلی نسلیں ہیں, بچے محنت کریں اس حوالے کو ڈھونڈ نکالیں گے. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بھی کوئی بات اپنی طرف سے کہنے والے ہوں. آپ نے عمومی چیز دیکھی ہوگی کہ ہمیشہ اپنے پرانے اکابر اور بزرگوں اور مفتی حضرات کے فتوے ہی پہ چلتے ہیں, اور انہی کے فتوے کو نقل کرتے ہیں. جہاں تک دوسری چیز کا تعلق ہے فتاوی عالمگیری کا, تو کتاب الکراہیہ, فتاوی عالمگیری کئی طرح سے چھپا ہے. نو نو جلدوں میں بھی چھپا ہے, چھ جلدوں میں چھپا ہے, چار جلدوں میں چھپا ہے, بہت سے نسخے اس کے, متعدد نسخے ہمارے یہاں موجود ہیں لائبریری میں. اس میں ایک باب آتا ہے کتاب الکراہیہ, اور کتاب الکراہیہ پوری, یعنی ایک کتاب ہے, اس کا جو 18th باب ہے, 18th, اس کو دیکھیے. اس زمانے کے فقہا نے باب باندھا ہے کہ بابن فی التداوی والمعالجات، اس باب میں فتویٰ دیا جائے گا دواؤں کے استعمال پہ اور مریض کا علاج، اس سلسلے میں شریعت کے کیا احکامات ہیں. وفیہ العزل، اور مرد اگر عین آخری لمحے میں اپنی بیوی سے جدا ہو جائے اور جو ڈراپنگ ہے وہ باہر ہو، اس بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ واسقاط الولد، اور ولد بچہ جو ہے اس کا امید کا ختم کرنا، یہ کس وقت جائز ہے کہ دوسرے بچے پیدا نہ ہوں، اس کے بارے میں انہوں نے باب قائم کیا کتاب الکراہیہ کے تحت، 18 باب ہے یہ، اس میں دیکھ لیجیے. ہم احتیاطاً اس کی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے. بحث اس پہ کی ہے کہ عزل جائز ہے یا نہیں، اور عزل کا مطلب یہ ہے کہ آخری لمحے میں شوہر اپنی بیوی سے جدا ہو جائے اور جو بچے کی پیدائش ہونی تھی وہ ختم ہو جائے اور وہ بیوی سے الگ ہو اور پھر فارغ ہو. یہ ہے، لکھتے ہیں کہ رجل عزل عن امرأته بغیر اذنها، اگر مرد ایسی شوہر حرکت کرے گا اپنی بیوی کے ساتھ بغیر اس کی اجازت کے، لما یخاف، اس ڈر سے کہ من الولد السوء فی هذا الزمان، اس زمانے میں یہ جو اگلی نسلیں ہیں نا یہ بہت ہی بری نسلیں آ رہی ہیں، فظاہر جواب الکتاب، تو فتویٰ جو ظاہر میں بنتا ہے کہ اللہ یسعو اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، یعنی فساد زمانہ کے خوف سے اگر وہ اولاد میں کمی چاہتا ہے تو اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہ آگے آتی ہے بات، پورا سن لیجیے. وذکر ہونا یسعو، اور بہت سے مفتی حضرات نے یہ فرمایا کہ اسے ایسے کرنے کی اجازت ہے. مسئلہ بیوی کی رضامندی کا ہے نا، کہ بیوی راضی ہے تو پھر تو اجازت ہے، بیوی راضی اگر نہیں ہے تو پھر اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ لسو احاظت زمان، دوسرا گروہ مفتی حضرات کا کہتا ہے کہ ہمارا وقت ایسا، اس میں ایسی ایسی تربیت میں خرابیاں ہو گئی ہیں کہ اس کی اجازت دینی چاہیے. قضاء فی الکبریٰ، کبریٰ جو فتوے کی کتاب ہے اس میں اسی پر فتویٰ دیا گیا. اب اس کا مطلب ہوا دونوں طرف مفتی ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ان اسقطت، اور بچے پیدا کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ وَلَهُ مَنْعَ اِمْرَتُهُ مِنَ الْعَزَلِ، اور مرد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روک دے کہ مطلب میں یہ فعل کروں گا، میں اولاد نہیں چاہتا مزید، تو وہ اپنی بیوی کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس عمل کی اجازت دو. بالکل ٹھیک ہے. قضاء فی الوجیز دل کردری، وجیز انہوں نے فتویٰ اس بات پہ ان لوگوں کی کتابوں میں لکھا ہے. حمل کب ضائع کیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ قاضی خان رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب بچے کی خلقت ظاہر ہو جائے اور امید اس درجے پر پہنچ جائے کہ بچے کے بال بن جائیں، اس کے ناخن بن جائیں، اس جیسی چیزیں آ جائیں، تو پھر کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس حمل کو ضائع کر دے. آگے سنیے، یہ 16ویں صدی کی بات، آپ 17ویں صدی کی، ان کا اب یہ بچے کو ضائع کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں معلوم کیسے ہوتا تھا کہ بچے کے بال آ گئے ہیں، بچے کے ناخن بننا شروع ہو گئے ہیں؟ ظاہر ہے کوئی مشینیں نہیں تھیں. تو یہ مسئلہ کتاب و سنت سے زیادہ پھر طب کے پاس چلا گیا کہ کتنے عرصے میں بچے کے بال اور بچے کے ناخن آ جاتے ہیں. وہ اما فی زمانے نہ، اور ہمارے زمانے میں، یہ دیکھا، اما فی زمانے نہ، ہمارے زمانے میں اتنی خرابی گویا آ گئی ہے کہ یجوز، ہر حالت میں، علی کل حال، کوئی بھی حال ہو، اگر اولاد کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے کر لینا چاہیے. وعلیہ الفتویٰ, اور فتویٰ اس بات پر دیا جائے گا. قضا فی الجواہر, جواہر میں مفتیوں نے اس پہ فتویٰ دیا. ایک عورت کی ممانعت تھی, انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں عورت کی ممانعت ہے, حکم ہے, نہیں ہے, کچھ نہیں, شوہر کا حق. دوسرے انہوں نے کہا کہ بال بنے ہیں اور ناخن آئے ہیں یا نہیں آئے. ہمارے اس زمانے میں علی کل حال, ہر حالت میں مزید بچہ نہیں چاہیے, ضائع کر دو. وعلیہ الفتویٰ, اور فتویٰ اس پہ. اس میں ایک باریک بات یہ یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں وہ کیسے تعین کرتے ہوں گے کہ بچے کے ناخن اور بال آ گئے, اور ہمارے زمانے میں تو بچے کا پہلا گھنٹہ, پہلا منٹ جب دھڑکن شروع ہوتی ہے اس کو بھی اگلوں نے ناپ لیا. سب جانتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ خاتون علاج کرائیں, اور جب تک بچہ اپنی بالکل ابتدائی حالت میں ہے اس وقت تک وہ مزید اولاد پیدا نہ کرنا چاہیں تو ان کا حق ہے کہ وہ اس ابتدائی حالت کو ضائع کر دیں. او مضغہ, اور ابتدائی حالت سے 40 دن کے بعد جب یہ گوشت کا لوتھڑا بننے لگے, اعلی کا, یا خون کی پھٹکی بننے لگے, اور کوئی اس بچے کا ابھی نہیں بنا, تو 120 دن کے اندر اندر اس حمل کو ضائع کرنا جائز ہے. اربعون علقہ, 40 دن تم وہ لگاؤ گے جب وہ ابتدائی صورت میں تھا, اربعون مضغہ, اور 80 دن ہو جائیں گے جب اس کا گوشت بنے گا, اور 40 دن مزید. خزانۃ المفتیین میں یہ لکھا ہے, اور قاضی خان نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ 120 دن کے اندر اندر حمل ضائع کیا جا سکتا ہے. یہ 4 ماہ اور 10 دن ہو گئے نا, یہی ہمارے اکابر نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اس عورت کی اب وہ نہیں ہے کہ مزید اولاد ہو, اس کی صحت خراب ہو جائے گی, یا پھر یہ کہ اگر مزید اولاد ہوگی تو پالنا مشکل ہو جائے گا, یا پھر کوئی اس وجہ سے کہ میں پہلے ہی کچھ نہیں کر سکتا, جو بچے ہیں انہیں کو بس سنبھال لوں, تربیت کر لوں تو بہت کافی ہے. یہ سارے عذر ہیں, اور 120 دن تک, اور یہی وہ مدت ہے جس میں بچہ, جہاں تک ہمیں علم ہے, اس کے ناخن نہیں بنے ہوتے, اور اس کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے, اور اس کے بال بھی نہیں ہوتے. اس صورت میں انہوں نے جائز بھی لکھا ہے, اور یہ ہر جگہ انہوں نے کہا ہے کہ زمانے کے ڈر سے, زمانے کے ڈر سے, یسعو لسوء ہذا الزمان, اس زمانے کی جو تربیت ہے اس کے لیے, وما فی زماننا یجوز, ہمارے زمانے میں ہر حال میں حمل کو ضائع کرنا, یعنی وہ چاہے 5 مہینے کا ہو جائے, 6 مہینے کا ہو جائے, علی کل حال کسی بھی صورت میں اسے ضائع کیا جا سکتا ہے. وعلیہ الفتویٰ, اور اسی پہ فتویٰ. اب اس کی بات بھی سن لیجیے, یہ جزیہ اس زمانے کا ہے جب پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, طب نے کہاں اتنی ترقی کی تھی, لیکن اب ہمارے زمانے میں پتہ چل گیا کہ 120 دن کے بعد روح آ جاتی ہے. اس لیے اب اس فتوے کو ہم بدلتے ہیں, اور جتنے مفتی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں بچے میں جب روح آ جائے, 120 دن پورے ہو جائیں, تو اب کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ اب یہ زندگی ہو گئی, اب یہ جان ہو گئی, تو جان کو تو ضائع کرنا جائز نہیں. تو فتوے کی بنیاد کتاب و سنت پہ نہیں ہے, طب پہ ہے. اس زمانے کے اطباء وہ کہتے تھے 4 ہوں یا 6 ہوں, انہیں اتنا زیادہ نہیں معلوم تھا. ہمارے زمانے میں طب نے ترقی کی, میڈیکل نے بتایا کہ اتنے دن کے بعد روح آ جاتی ہے, بچہ حرکت کرنے لگتا ہے. جب وہ حرکت اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں فزیکلی, تو اس میں روح آ گئی. اب کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس بچے کو ضائع کرے. ایک سوال یہ کیا ہے کہ وضو میں جرابوں پر مسح کرنا کیسا ہے, بھائی بہت مرتبہ یہ سوال آیا، بہت مرتبہ ہم یہ جواب دے چکے کہ جرابیں اگر اس قسم کی ہیں کہ باہر آپ پانی کے قطرے اس پہ ڈالیں اور وہ اندر سرایت نہ کریں، آپ کے پاؤں کو گیلا نہ کریں، جیسے یہ گلگت والے ہمارے یہاں پہنتے ہیں بہت موٹا، اب تو یورپ میں بھی ایجاد ہو گیا، وہ کئی لوگوں نے نمونے اس کے بھجوائے تھے، تو بالکل ٹھیک ہے ان موزوں پر مسا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا موزہ کہ باہر پانی پھینکیں اور اندر وہ پاؤں کو اصل جلد کو گیلا کرتے، یا پھر وہ میل دو میل چلنے سے پھٹ جائے، یا پھر اس کو عارضی طریقے پہ پنڈلی پہ باندھا گیا ہو قدرتی طور پر نہ ٹھہرے، تو پھر ایسے موزوں پر مسا سونی اور جو اونی اور سوتی، اونی اور سوتی جو ہوتے ہیں ان پہ مسا جائز نہیں ہے. بر صغیر پاک و ہند میں قوموں کے متعلق دریافت کیا گیا ہے کہ قوم انصاری ہے، اور جو قوم اپنے آپ کو صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتی ہے کہ وہ کپڑے کا کام کرتے تھے، ہم بھی انہی کی اولاد ہیں اور ہمارا پیشہ بھی یہی ہے، ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال میں کپڑے بنے جاتے تھے، انہیں انصاری اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی تھی، متعدد مواقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننہال کی طرف گئے ہیں، مثلا ہمیشہ تشریف لے جاتے تھے، فرماتے تھے سال میں دو جوڑے کپڑوں کے مجھے تیار کر دو، ایک دفعہ تشریف لے گئے تو فرمایا بھی جلدی کرو، مجھے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے، غالباً کوئی موقع ایسا ہوگا جب لوگوں نے جمع ہوگا، تو فرمایا کہ یہ میرے کپڑے میری چادریں جلدی سے بن دو تاکہ میں لوگوں کے سامنے اچھے لباس میں جاؤں. بہت سے اللہ کے بندے جن کی نیت یہی ہوتی ہے کہ اچھا لباس استعمال کریں، سبحان اللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں. ان کو بر صغیر کی زبان میں جلاحا، پاولی، کمی کہتے ہیں. ان الفاظ کے کیا معنی ہے؟ اور راجپوت اور پاولی ایک ہی قوم ہو سکتی ہیں؟ راجپوت بھی کپڑے پہنتے تھے کہ نہیں پہنتے تھے؟ ان راجپوتوں میں انہی کی ذات کے جو لوگ کپڑا بنتے ہوں گے وہ تھے پاولی. پاولی جو تھا یہ اصل میں لفظ ون فورتھ کے لیے استعمال ہوتا تھا. یہ جب پرتگیزیوں نے حملے کیے تو پرتگال کے لوگ بر صغیر پہ حملہ کرنے آتے تھے سمندر کے راستے سے، تو اس لیے سمندر کے راستوں میں بحری جہاز یہ لوٹتے تھے. تو تغلق بادشاہ نے گجرات میں سمندر کے کنارے اور مختلف جگہوں پہ قلعے بنا دیے، اور جب ان کے جہاز ڈاکوؤں کے بھرے لدے آتے تھے تو قلعوں سے تیر برسائے جاتے تھے، یہ پھر بھی اپنی جان بچا کے بھاگ کے کس طرح آ جایا کرتے تھے. اس لیے ہماری نیوی میں اور ہمارے بحریہ میں اور جو کام سمندر کے متعلق ہیں ان میں بہت سے الفاظ آپ کو پرتگیزی زبان ہی کے ملیں گے، پانی میں، پانی کے کاموں میں، مثلا بالٹی، یہ اصل میں تو پرتگالیوں کا لفظ ہے، یہ ہندی کا تھوڑا ہی ہے، کہاں سے آیا یہ؟ تالا، بحری جہازوں میں یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی نا کثرت سے، اور بہت سے الفاظ اسی طرح ہے. اچار، یہ بھی ادھر سے ہی آیا ہے، کیونکہ کھانا کھاتے تھے نا اس سے، اور وہ وہیں سے لفظ آیا پاولی، ون فورتھ. اس زمانے میں بہت سی چیزیں ون فورتھ دے دو، 25% دے دو، ایک چوتھائی دے دو، پاؤ بھر دے دو، تو سیر میں چار پاؤ تھے نا، تو ایک پاؤ دے دو، پاؤ لیا. یہ جو کپڑا بنتے ہیں اس میں ایک چوتھائی جب اسے بن لیتے ہیں تو یہ کچھ ترتیب اپنی بدلتے تھے، اس سے ہوتے ہوتے یہ لوگ پاولی کہلانے لگے. یہ تو ہے پاولی کے معنی. رہ گیا کمی، تو کمی انگریزوں نے بہت سی ذاتوں کو یہاں قرار دیا تھا، کیونکہ یہاں کوئی شخص ہندوستان میں نواب سے کم تھوڑے ہی تھا، ہر ایک کا دماغ مغل بادشاہوں سے کم تھوڑے ہی تھا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، ان کو اپنے برابر میں نہ بیٹھنے دینا۔ یہ فتح محمد صاحب ابھی حیات ہیں، انہوں نے ایک کتاب اپنی زندگی پہ لکھی ہے اور اپنی سوانح لکھی ہے اور آشیاں، اس کو آپ پڑھیے گا کہ سندھ میں کس طرح وڈیرے بیٹھتے تھے، اور بھٹو صاحب نے جب اعلان کیا پاکستان میں کہ ختم کرو یہ وڈیروں کے یہ چیزیں اور برابر بیٹھا کرو، تو لکھتے ہیں کہ ہم گئے تو بڑی سی گالی دی اس نے سندھی نے، اور کہا یہ بھٹو ایسا آیا فلانی کا بچہ، اس نے ان کمیوں کو ہمارے برابر کر دیا ہے، ورنہ تو ہم نسلوں سے ان کے سر پہ چڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اب بھی ہمارے ہیں پاکستان میں۔ کمی کتنے تھے؟ 7 قسمیں انگریزوں نے بنائی تھی کمی کی، اور 8واں شامل کیا تھا، گاؤں میں کمی جو تھا وہ جلاہا تھا، مزارے تھے، موچی تھا، نائی تھا، کمہار تھا، مالش کرنے کے لیے لوگ رکھے ہوئے تھے وہ تھے، اور جو گھروں میں پانی ڈالا کرتے تھے، یہ تو ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، اب بھی کئی جگہ ہوگا کہ مشکیزے بھر کے لایا کرتے تھے، یہ سارے لوگ جو تھے یہ کمی کہلاتے تھے۔ انگریزوں نے کہا 8واں کمی مولوی ہے، 8واں کمی مولوی ہو گیا تھا، تو اسی لیے مولوی اللہ کی کم مانتے تھے، اور نظر نمبردار پہ زیادہ ہوتی تھی کہ ایسے نہ ہو کہ خدا رزق سے محروم کرے نہ کرے یہ نوکری سے نکال دے گا۔ والعیاذ باللہ، یہ غلامی کا زمانہ کاٹا ہے کئی صدیوں نے، کئی نسلوں نے۔ تو حریت فکر نہیں تھی، کام کے مواقع نہیں ملتے تھے، انسانی صلاحیتوں کو اس ظالمانہ نظام نے تباہ کیا تھا۔ اس نظام سے نکلے ہوئے ابھی تک پوری طرح نہیں نکلے۔ موچی کا بیٹا ڈی سی بن جائے، توبہ توبہ، والعیاذ باللہ، یہ تو اتنا بڑا کفر ہے کہ قرآن کے انکار کا اتنا کفر نہیں ہے جتنا بڑا یہ کفر ہے، استغفر اللہ۔ جولائے کا بیٹا ایم اے پاس کر گیا، والعیاذ باللہ۔ یہ اس ذہنیت کے ساتھ اب تک لوگ جی رہے ہیں، اور وڈیرے اب تک کمیوں کو ابھرنے نہیں دیتے، اور اس پہ دعویٰ یہ ہے کہ امریکہ کو شکست دیں گے، اور لعنت پڑے برطانیہ پہ اور فلاں پہ اور فلاں پہ، تمہیں کشکول پکڑا دیا ہے اس سوچ نے، اور در در مانگتے پھر رہے ہو اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اور یہ قرضے کس خوشی سے ہنستے ہوئے ہمارے مذاکرات کامیاب رہے، یہ کامیاب رہا، یہ تو بچوں جب اگلی نسلوں کو سود سمیت یہ قرضے اتارنے پڑیں گے نا، اور جو ان کی تباہی ہوگی، تمہیں قبروں میں عذاب دے گا پروردگار عالم کہ تم کیا پیچھے چھوڑ کے آئے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ فی ما کنت کنت، زندگی کہاں گزاری، میرے فرشتے ماریں گے، 5ویں پارے میں آتا ہے نا، فی ما کنت، زندگی کہاں گزاری۔ حتیٰ کہ اب سعودیہ نے بھی اس مرتبہ قرضہ دیا تو سود پہ، ان کا وہ دن گزر گئے جب ہم ویسے ہی دے دیتے تھے، تم اپنا پلان سامنے لاؤ۔ اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال یہی کام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے اور فرمایا بھی جلدی کرو اس مرتبہ 2 چادریں مجھے بنا دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال ہی میں ترخانوں کا کام بھی ہوتا تھا، کپڑے کی بنائی، جلاہے اور ترخان، یہ دو ان کے پیشے تھے۔ فقہا نے لکھا ہے ہمارے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترخان تھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلائے تھے، والعیاذ باللہ، تو وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، کیونکہ ہمارے دور میں یہ الفاظ ذلت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس سے توہین رسالت لازم آتی ہے، پہلے ایسے نہیں تھا۔ تو پاولی، کمی، جلاہے، راجپوتوں میں پاولی، یہ سب ہو سکتے ہیں، پیشہ تھا نا، پیشہ ایک الگ چیز تھی۔ ہمیں کبھی فرصت ملے تو ہم آپ کو بتائیں کہ اسلام کا مزاج کیا تھا. بڑے بڑے علماء بساتی کہلاتے تھے، چٹائیاں بننے والے، بڑے بڑے محدثین، حائک، جلاہے، بڑے بڑے محدثین اور علماء، وہ جو پھلوں کی تجارت کرتے تھے. کوئی ایک قسم ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم تاریخ سے نکال کے آپ کو دکھائیں گے کہ کتنے موچی تھے جو بہت بڑے بڑے محدث تھے، کتنے نائی تھے جو بہت بڑے بڑے محدث تھے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے. ہمیں فتوے کی اجازت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ نے دی تھی، اور ان کی اجازت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھی. اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذات کے اعتبار سے ہمیں تحقیق نہیں ہے، اگر یہ غلط ہو تو بالکل ہی غلط ہوگا، ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن سنا یہی تھا کہ وہ ذات کے اعتبار سے نائی تھے. اور 1940-50 کوئی کہتا تھا ہندوستان میں کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے، تو اس سے مراد مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے. ایک مرتبہ صحیح بخاری پڑھ رہے تھے تو ایک اشکال پیش کیا کہ حضرت اس حدیث شریف پہ تو یہ اشکال پیش آتا ہے، تو فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ دکھانا مجھے. اگلے دن ہم کتاب پیش کی تو فرمایا اچھا یہ ہے، عبارت تیمم کا ایک مسئلہ تھا، تو اچھی طرح یاد ہے. فرمایا حضرت مفتی صاحب بھی یہی فتویٰ دیتے تھے. تو ہم نے کہا اپنے مفتی صاحب؟ تو فرمایا نہیں جی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیتے. وہ نہیں جی، اس زور سے کہا کہ ہمارا پسینہ نکلنے لگا، کبھی اور کچھ ڈانٹ پڑے گی، لیکن مسکراتے ہوئے فرمایا کہ نہیں جی، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معاش کا حال یہ تھا کہ یہ کام کرتے تھے، قرآن کریم کا ترجمہ کیا، فتویٰ لکھا، لاکھوں فتوے لکھے، اور جو وقت بچ جاتا تھا کروشیے کی ٹوپی بنتے تھے، جمعرات کے دن دلی کی جامع مسجد پہ پار سیڑھیوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، ٹوپی بیچتے تھے اور گھر کا خرچہ چلاتے تھے. تم ہندوستانیوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ظالموں، اتنی عقل نہیں آئی کہ اتنا ہیرا آدمی کس طرح مٹی میں رل گیا؟ ہم سب اس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کے چاہنے والے آپ جو سن رہے ہیں اور میں بھی، ولیعاذ باللہ، اللہ نماز کا پوچھے گا، اللہ روزے کا پوچھے گا، ارے تم نے کیا کیا، اللہ تعالی حج کا پوچھے گا، کیوں اتنے پیسے تھے، خدا تم سے ساری چیزیں پوچھے گا، اور خدا تم سے بالکل نہیں پوچھے گا کہ تمہارے زمانے میں کتنے بڑے بڑے نبیوں کے وارث علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تھے، ان کا کیا کیا، وہ مفت میں تم کھا گئے، مفت میں انہیں ذلیل کرتے رہے، انگریز کمی کے کھاتے میں ڈال گیا تھا، تو تم نے عملاً کمیوں جیسا سلوک اپنے گاؤں کے مولوی کے ساتھ کیا ہے. مولوی ہو جانا تو ہمارے دور میں ایسا ہے کہ اپنی دنیا جہنم بنا لیتا ہے یا آخرت جہنم بنا لیتا ہے، چندے میں گڑبڑ کرے آخرت میں اللہ کیا پکڑا جائے گا، نہ کرے تو یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے. یہ ہیں کمی آٹھویں نمبر کے مولوی صاحب. اس لیے باقی رہ گیا یہ کہ اب انصاری کہتے ہیں، ہندوستان بھی انصاری کہتے ہیں، یہ جتنے انصاری ہیں ان کے آبا و اجداد کا پیشہ کیا تھا، وہ پیشے ہر زمانے میں بدلتے رہے، ہائک، پارچہ باف، نساج، پاولی، یہ سب ایک ہی طرح کے، چونی، ون فورتھ ہوا نا، یہ سب مختلف زبانوں میں انہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. نسب ایک الگ چیز ہے، پیشہ ایک الگ چیز ہے، کسی زمانے میں انصار نے یہ پیشہ رکھا، کسی زمانے میں نہیں رکھا، اس پہ کیا تانا دیا جا سکتا ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خود سے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر قرآن مجید کس کے لیے اتارا گیا؟ ایسا تو روزانہ تلاوت کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کی تلاوت نہ کرو، کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی مسلمان عالم دین کہہ ہی نہیں سکتا حدیث شریف نہ پڑھو. پڑھو بھائی، کتاب الزہد پڑھو. یہ حدیث اور قرآن پڑھ کے جو خود اجتہاد کرنے بیٹھ جاتے ہو نا، یہ نہ کرو. تلاوت کرو، آیت کی تفسیر تشریح سمجھنی ہے علماء سے پوچھنی، بس اتنا کہتے ہیں. تلاوت سے کون رکھتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اپنی یاد کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شکہی مسائل کے استنباط کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، نہ، وہ بہت بڑا علم. تلاوت کرے کس نے روکا ہے؟ حدیث پہ وہ کتابیں جو عام پبلک کے لیے لکھی گئی ہیں، معارف الحدیث ہے، حضرت محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ تو خیر العلماء بھی اس سے چاہیے کہ ہمیشہ فائدہ حاصل کریں. وہ جو کتابیں بڑی بڑی ہیں وہ علماء کی پڑھنے کی ہیں، وہ پڑھتے ہیں. مطلقاً تلاوت سے کون روکتا ہے؟ مطلقاً حدیث کی ان کتابوں سے جو عوام کے لیے لکھی گئی ہیں، ترجمان السنہ حضرت محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور لوگوں نے بھی لکھی ہیں، انہیں ضرور پڑھیے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ مت کیجئے کہ اس سے اپنے طور پہ خود ہی احکامات جاری کرتے پھر. ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ شاید پہلے بھی اس کا جواب بھیا دے چکے ہیں، کہ مسلم اور غیر مسلم پر اسلامی ریاست حدود اللہ یکساں طریقے پہ جاری کرے گی؟ چوری بدکاری وغیرہ کی سزا کا حکم مسلم اور غیر مسلم کے حق میں ایک جیسا ہے؟ ایسے نہیں ہے. جو دنیوی معاملات ہیں، جو لین دین کے معاملات ہیں، اس میں تو یکسانیت برتی جائے گی. کافر اگر قرض لے گا یا مومن قرض لے گا، برابر کی ادائیگیاں ہیں، کسی کو چھوٹ نہیں دی جا سکتی کہ اسلام قبول کر لیا ہے لہٰذا یہ زمین اور جائیداد ہے، اس کی تقسیم اسی طرح سے ہوگی جس طرح اسلام نے بتایا. البتہ یہ جو حدود ہیں، ان کو کافر پہ نافذ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کی تفصیل آپ دیکھیں ہدایہ کی شرح بنایا علامہ عینی رحمۃ اللہ کی ہے، اس کی چھٹی جلد میں انہوں نے اس تفصیل کو بیان کیا ہے، وہ دیکھ لینا چاہیے. ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ غیر مسلم جرائم کا مرتکب ہوتا ہے اور بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے، تو کیا ریاست پھر بھی اس پر مقدمہ چلائے گی؟ حقوق العباد میں چلائے گی، حقوق اللہ میں تو جب مسلمان ہو گیا تو معافی ہو گئی انشاءاللہ، حقوق العباد پہ مقدمہ چلے گا. اسلام ایسے تو نہیں کرتا کہ اسلام چونکہ قبول کر لیا لہذا اس کے سارے گناہ، قتل کیا وہ بھی معاف ہو گئے، قرض دیا وہ بھی معاف ہو گئے، وہ چیزیں اپنی جگہ پر چلیں گی. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ، اور یہ جو بدر، یہ جو حدیبیہ کا قصہ ہے نا، سیرت کی کتابوں میں دیکھیں کہ کس نے کتنے قتل کیے تھے، پھر اس پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، وہاں آپ کو تفصیلات مل جائیں. ایک سوال یہ کیا ہے کہ حدیث کے مطابق جب کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، کیا اس کا تعلق صرف اخروی نجات سے ہے؟ جی ہاں، آخرت میں اللہ کے جتنے حقوق اس کے ذمے تھے خدا معاف فرما دے گا، جو زمانہ کفر میں اس نے ادا نہیں کیے، لیکن حقوق العباد کا وہاں بھی پوچھا جائے گا اور یہاں بھی اس کو شریعت کے طے کردہ قوانین کے مطابق ڈیل کیا جائے گا. ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے زمین سے آسمان تک گناہوں کو بھر دیں اور ایک بار توبہ کر لیں تو میں سب معاف کر دوں گا. یہ بالکل درست بات ہے بھیا، ایک مرتبہ توبہ کر لے، اچھی طرح اللہ سے معافی مانگ لے، پھر اس کے بعد ان گناہوں کو یاد بھی نہ کرے. توبہ کرنے کے بعد اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اس نے میری توبہ قبول فرما لی ہے، یہ مستحب ہے، نیکی کا کام ہے. اور توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں کو یاد کرنا، یہ ایک اور گناہ ہے، مت کرے. گناہ کی لذت اسے پھر لوٹائے گی گناہ کی طرف، اس لیے شریعت نے منع کیا ہے.